السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 11 کا اگلا حصہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے سورہ نساء کی آیت ارس سٹارٹ کی تھی، آیت نمبر 11. یہ اس کا آگے کا حصہ، یعنی اسی آیت کی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں کافی احکامات تھے ایک ہی آیت میں، تو لہٰذا اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. جیسے کہ یہ آیت ہے، اس کو وراثت والی جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، اس کو آیت ارث بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت ارث، اور اس سے ریلیٹڈ احادیث کو احادیث ارث کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہے اس کو آثار ارث کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے اقوال کو آثار ارث. اس کی کچھ اسپیشل جو ٹرمز ہیں وہ تھوڑا سا آپ ایک بار پھر اور دیکھ لیجئے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. ملکیت، کسی شخص کو ملکیت تین طریقے سے حاصل ہوتی ہے. ایک تو کوئی بھی شخص جو اگر مال کماتا ہے تو وہ اس کا ذاتی مال کہلاتا ہے، یعنی اس نے جو اپنی ذات کے ذریعے سے کمایا محنت اور مشقت کے ذریعے. دوسرا خرید و فروخت یا اشیاء کے تبادلے کے ذریعے سے کوئی کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے. اور تیسرا وراثت یا وصیت کے ذریعے سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے. پھر علم کو تین طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو قرآن کی واضح آیات کا علم، دوسرا ثابت شدہ صحیح سنتوں کا علم جس کو رسول اکرم نے صحیح علم کہا ہے، اور تیسرا دولت کی منصفانہ تقسیم کا علم، یعنی یہی علم الفرائض یا علم میراث. اور اسی بنا پر دولت کی تقسیم میں ناانصافی سے بچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت پر پابندی لگا دی ہے کہ وارثوں کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں. لا وصیت لوارثیہ کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جائز حقداروں کو ان کا حق دے دیا، تب ان کے حق میں آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے. جیسے بیٹا ہے آپ کا ایک، اور وہ بیٹا آپ کے پاس رہتا ہے اور وہ آپ کی بہت خدمت کرتا ہے، اس کی بیوی بھی بہت خدمت کرتی ہے آپ کی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے کو مرنے کے بعد جو وراثت ملے گی، سمجھے ایک گھر ملے گا اس بیٹے کو، تین گھر ہے آپ کے، تین بیٹے ہیں، تو ایک گھر وہ بیٹے کو ملے گا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا گھر بھی اس بیٹے کو دے دیں، یا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جو زیورات ہے یا نقدی ہے، کیش اماؤنٹ ہے، تو کہیں کہ یہ میں وصیت کرتی ہوں یا وصیت کرتا ہوں کہ میری فلاں جو بھی کیش، جو دولت ہے، پیسے ہیں یا جائیداد ہے یا زیورات ہیں، وہ فلاں فلاں بیٹے کو دے دو کیونکہ اس نے میری خدمت کی. تو یہ وصیت جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے. تو ون تھرڈ کی جو وصیت آپ کر سکتے ہیں وہ غیر وارثوں کے لیے کر سکتے ہیں، وارث کے لیے نہیں. پھر میراث کی تقسیم کی جو شرطیں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، کہ جب تک کہ جس کا مال ہے اس کی وفات کی تصدیق نہ ہو جائے، یعنی اس کی ڈیتھ کی تصدیق نہ ہو جائے، یعنی اوتھینٹک خبر نہ آ جائے جب تک کہ ہاں فلاں شخص مر چکا ہے یا اس کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، تب تک کہ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، جس کا مال تقسیم کیا جائے گا، اس کا مرنا ثابت ہونا چاہیے، یعنی زندہ لوگوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو جب تک وہ شخص زندہ ہے تو وہی تنہا اس مال کا مالک ہوگا، کوئی اور اس کے مال میں دسترس نہیں کر سکتا. پھر تقسیم کب کی جائے گی؟ جب تک کہ تین چیزیں پوری نہیں ہو جاتی مال میں سے، تب تک کہ وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، تجہیز و تکفین، قرض، وصیت. تو تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اور اس میں اگر مرنے والے نے کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، اس کے وہ بہت غریب ہے، تو پھر جو اس کے وارث ہوں گے ان کے اوپر ذمہ داری کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، اور اگر اس کے وارث بھی نہ ہو تو محلے والوں پر ذمہ داری ہے کہ محلے والے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں. اور دوسرا ہے قرض، جب تک اگر میت پر کوئی قرض ہے اور قرض ادا نہ کیا جائے، تب تک کہ اس کے مال میں سے کچھ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے ہے کفن دفن کا انتظام کرنا، دوسرا ہے قرض. اور قرض کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک مین قسم جو آتی ہے قرض کی، وہ ہے مہر. اگر مرنے والے نے بیوی کا مہر نہیں دیا تھا تو آپ شوہر کے ڈیڈ باڈی کے سامنے بیوی کو بٹھا کر اس کی چوڑیاں پھوڑی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے اس کے گلے سے. اگر اس نے پہنا ہوا ہے منگل سوتر، جو کہ ہے ہی نہیں، منگل سوتر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں اسلام میں، کہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ بیوہ ہیں یا شادی شدہ ہیں. تو بہرحال وہ اتنی بے دردی سے سب چیزیں نکالی جاتی ہیں اس کے عورت کے جسم سے، اس کو سب سمجھا دیں کہ بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بیوہ کو عدت گزارنی ہے، تو لہٰذا تم اپنے زیورات خود اتار دو. لیکن نہیں، وہ عجیب طریقے سے کیا جاتا ہے، بہت ہی جاہلانہ طریقے سے. تو بہرحال میت کے پاس بٹھا کر بیوی سے یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا، کہلوایا جا سکتا کہ تم اپنا مہر معاف کر دو. اب وہ میت کے مال میں سے، اس کے ترکے میں سے دیا جائے گا بیوی کو بطور قرض کے ادا کیا جائے گا. اور تیسرا ہے، اسی سلسلے میں نہیں، قرض ہو گیا کہ ایک مہر ہو گیا، اور اسی میں تیسرا حصہ آتا ہے عبادات کا فدیہ. اگر روزے رہ گئے تھے، حج رہ گیا تھا فرض، اس نے وصیت کی تھی، تو اس میں سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، روزوں کا فدیہ دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، اب کچھ ٹرمز ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، تاکہ بات اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس میں، میت یعنی جو مرنے والا شخص ہے اس کو میت کہتے ہیں، جس نے ترکہ چھوڑا ہو. ترکہ میت جو کچھ چھوڑے مال، اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور اس کو وراثت اور میراث بھی کہا جاتا ہے. وارث جو ترکہ پانے والے ہیں اس کو وارث کہتے ہیں، اور اس کی جمع ورثہ ہے. ٹھیک ہے، مورث ترکہ چھوڑنے والا یعنی میت. ذوی الفروض، یہ لفظ بہت آئے گا، تو جن سے میت کا نسبی تعلق ہو اور ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہو، یعنی نسب سے جو تعلق بنتا ہے، تو وہ تعلق والے ذوی الفروض کہلاتے ہیں. اصبح، جن کا نسبی تعلق میت کے ساتھ کسی مرد کے ذریعے سے ہو اور شریعت نے ان کا حصہ مقرر نہ کیا ہو، بلکہ سب حصے داروں کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ اصبا کا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے بیٹا ہے، اور اس کے بعد باپ آتے ہیں، والد آتے ہیں. پھر ذوی الارحام، جن کا میت سے تعلق کسی عورت کے واسطے سے ہو یا وہ خود عورت ہو، تو وہ ذوی الارحام کہتے ہیں. ذوی الفروض کی موجودگی میں ذوی الارحام نہیں ہو سکتے وارث. جب اگر کوئی ذوی الاصبا کے ہوتے ہوئے، یعنی پہلے مرد رشتے دار ہوں گے وارث، اس کے بعد ذوی الارحام آئیں گے. حقیقی بھائی بہن جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، ان کو عینی کہتے ہیں، عینی بھائی بہن. پھر سوتیلے بھائی بہن دو طرح کے ہوتے ہیں، اخیافی اور اللاتی، یہ لفظ بھی آئے گا. اللاتی بھائی بہن ان کو کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں الگ الگ ہو. ٹھیک ہے، جن کو ہم سوتیلے کہتے ہیں نا ہمارے عام زبان میں، سوتیلے بھائی بہن، تو اللاتی کہا جاتا ہے اس کو اس ٹرم عربی میں، اور یا اردو کے اسپیشل خاص ٹرم میں وراثت سے ریلیٹڈ احکامات میں. اللاتی بھائی بہن جن کے والدہ دو ہوں اور جن کے والد ایک ہوں. اخیافی بھائی بہن جن کی والدہ ایک ہو لیکن باپ مختلف ہوں، یعنی سمجھے پہلے شادی ہوئی اور ان سے کوئی بچہ پیدا ہوا، اب ہو سکتا ہے وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہو، یا پھر وہ عورت نے طلاق اس کی ہو گئی ہو، طلاق لے لی ہو، پھر اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی، ان سے بچے پیدا ہوئے، تو ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، تو یہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللاتی بھائی بہن وہ جن کا باپ ایک ہو لیکن ماں دو یا دو سے زیادہ ہوں، ان میں سے یعنی الگ الگ مائیں ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے. اور محروم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے کسی خود کے کام کی وجہ سے، فعل کی وجہ سے، غلط فعل کی وجہ سے ترکہ نہ پائے، جیسے کہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا مقتول کا. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں ابھی آپ یاد رکھیں، باقی کی جو کچھ ٹرمز ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تب ہم کل جو پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے تعلق سے ہم نے احادیث پڑھی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور اب وصیت فرض نہیں رہی. اب چاہے تو کوئی کرے ون تھرڈ کی وصیت، چاہے تو نہ کرے، لیکن اس کا مال، مال وراثت تقسیم ہوگا باقاعدہ. تو ہم ایک بار ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت کا، تاکہ ہم کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیے آپ لوگ. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں، تو ان کا ترکے سے دو تہائی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف حصہ. اتنے واضح احکام موجود ہیں. اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہو، تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اب آپ دیکھیں، یہاں باپ اور ماں دونوں برابر آ گئے، یہاں عورتوں اور مرد میں کوئی الگ فرق نہیں ہے، ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، یعنی ماں اور باپ کا. اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہو، تو ماں کا تہائی حصہ، یعنی ماں کو زیادہ مل جائے گا ڈبل. اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی. یعنی ایک صورت یہ ہے ماں کو حصہ ملنے کی، کہ جب میت مرنے والے کے بچے بھی ہوں، تو جب میت مرنے والے کے بچے بھی ہوں گے، تو ماں اور باپ کا ایک ساتھ برابر حصہ ہوگا، ایک 1/6 1/6. اب اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور اس کے بھائی بہن بھی نہ ہوں، تو اس صورت میں پھر ماں کا حصہ 1/3 ہو جائے گا، یعنی ڈبل ہو جائے گا. اور پھر جو بھی کچھ بچ جائے گا ماں کو دینے کے بعد، اور اگر بیوی تھی تو بیوی کو دینے کے بعد، باقی سب کا سب باپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، یعنی وہ جو والدین ہیں ان کے دوسرے بچے بھی تھے، تو اس صورت میں پھر ماں کو کم ملے گا اور باپ کو زیادہ ملے گا، کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے نا سب کے معاش کی. اس وجہ سے تو ماں کا چھٹا حصہ اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی. تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ، واقعی میں بہت ہی بہترین آیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کے احکام بالکل کھول کر بیان کر دیے ہیں. اب کوئی اس میں آناکانی نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وارثوں کے حق میں وصیت بھی جائز نہیں ہے. اصل میں سب سے پہلے جو حقدار ہیں، یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ جو ذوی الفروض ہیں، جن کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے اور وہ محروم نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی دو قسمیں ہیں. ذوی الفروض ان ورثہ کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں ہے. جب تک کہ ان لوگوں کو حصہ نہ مل جائے، اس وقت تک دوسرے ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھیے یہ بات، ذوی الفروض وہ ہیں جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور جب تک ان لوگوں کا حصہ نہ مل جائے اس وقت تک دوسرے ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ کل 13 ہیں. باپ، دادا، ماں، بیٹی، پوتی، شوہر، بیوی، حقیقی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، اللاتی بہن، دادی، نانی. ٹھیک ہے، باپ کی جو حیثیت ہوتی ہے اور اس کا جو حصہ ہے، باپ اصل ذوی الفروض ہے، اور بعض صورتوں میں بعض وارثوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسبا بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو باقی کا بچا ہوا مال ہے سارا کا سارا باپ کو چلا جاتا ہے. تو ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے اس کا حصہ کم تو نہیں ہوتا، اور جب کبھی اس کے وہ اسبا ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دادا، یعنی جب باپ نہ ہو تو پھر دادا حقدار ہوں گے، اور دادا باپ دادا دونوں نہیں تو پر دادا ہوں گے. پھر ماں کی حیثیت اور اس کا حصہ، تیسری ذوی الفروض ماں ہے. باپ کی طرح ماں بھی نہ تو کبھی ترکے سے محروم ہوتی ہے، اور نہ تو باپ کی طرح اس کا حصہ 1/6 سے کم ہوتا ہے. حصے کے اعتبار سے ماں کی 3 حیثیتیں ہیں. اگر میت کے لڑکا، لڑکی یا پوتا پوتی، اس صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا. اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اگر میت مرد ہے اور ورثہ میں بیوی کے ساتھ ماں اور باپ چھوڑے ہیں، یا میت عورت ہے اور ورثہ میں ماں کے ساتھ شوہر اور باپ دونوں چھوڑے ہیں، تو میت کے مرد ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ اور میت عورت ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ نکال لینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے ماں کو 1/3 ملے گا، یعنی زیادہ ملے گا پھر. ٹھیک ہے، پھر بیٹی کا حصہ، آپ ایسے یاد رکھیں کہ بیٹی ہر حال میں حصہ پائے گی. بیٹی ذوی الفروض میں سے آتی ہے. اگر 2 بہنیں ہیں تو 2/3 میں سے حصہ پائیں گی برابر برابر، 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو بھی 2/3 میں سے برابر برابر حصہ پائیں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے میت کی اور کوئی اولاد نہیں ہے دوسری، تو پوری جائیداد کا آدھا پائے گی. ٹھیک ہے، یعنی بیوی کو چلا جائے گا. اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو جو حصہ جانا تھا چلا گیا، اس کے والدین زندہ تھے تو والدین کو چلا گیا، اب آدھا حصہ اس جائیداد میں سے بیٹی کا ہے. اب باقی جو بچے گا تو قریب کے جو مرد رشتے دار ہوں گے، چچا یا تایا، ان کو ملے گا، اور چچا اور تایا زندہ نہ ہو تو پھر ان کے بیٹوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو بیٹی ماں باپ کی طرح بیٹی بھی ذوی الفروض میں سے ہے، اور یہ کبھی محروم نہیں ہوتی ہے. اگر اس کا بھائی زندہ ہے تو وہ اسبا بن جاتی ہے، اس کا حصہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اور پانی کی 3 صورتیں. اگر بیٹی اکیلی نہیں ہے بلکہ بیٹی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے، تو بھائی کو 2 حصے ملیں گے، اس کا آدھا حصہ بھائی کا، آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا، یعنی اس کی بہن کو. تو میت نے اگر لڑکی چھوڑی اور اکیلی ہے، نہ اس کے بھائی ہیں نہ بہنیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو پورے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. اور اگر دوسرے وارث ہوں تو آدھا ان لوگوں میں سے تقسیم ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا وارث بھی نہیں ہے تو جو آدھا بچے کا وہ بھی اسی ایک بیٹی کو دوبارہ دے دیا جائے گا. اگر میت نے 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں چھوڑی ہیں اور کوئی لڑکا نہیں چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو کل ترکے کا 2/3 2/3 ملے گا، اور اس 2/3 کو تمام لڑکیوں میں آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا. اور اگر میت نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں چھوڑے ہیں، تو ایسی صورت میں بھائی اور بہنیں دونوں اسبا ہو جائیں گے. ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو ترکہ میں بچ جائے گا، لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکھیرا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس صورت میں لڑکے کا ہے. اور سب سے پہلے تو ہم جانتے کہ لڑکا اگر صرف ایک بیٹا ہو تو وہ بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد پوری جائیداد کا وارث وہ بیٹا ہوگا، اور اگر 2 بیٹے ہوں اور کوئی بہنیں نہ ہوں، تو اس صورت میں بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد یا والدین کا حصہ نکالنے کے بعد، مرنے والے کی بیوی اور مرنے والے کے والدین، ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی کچھ بچے گا جائیداد میں سے، وہ دونوں لڑکے برابر برابر حصہ پائیں گے. تو اس طرح سے یہ کچھ اہم چیزیں تھیں. ویسے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا اپنے حساب سے الگ مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال جو وصیت ہے وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ وصیت کی اجازت ہے، تو اصل میں وہ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں اور وہ حدیث کو ماننا بھی نہیں چاہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر مرنے والا اپنی مرضی سے جس کو چاہے مال تقسیم کرے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پوتے کا مسئلہ ہے وہ یعنی ان کے حساب سے حل ہو، جبکہ پوتے کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے الحمدللہ، اسلام میں اس کی اجازت ہے الحمدللہ، ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے۔ دوسری بات وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے والا اپنی مرضی سے جس کو چاہے اپنا مال دے دے، تو لہٰذا انہوں نے وصیت کو کہا ہے کہ وصیت ہی کرنا چاہیے اور وراثت کو انہوں نے نعوذ باللہ اس کا انکار کیا ہے۔ تو منکرین حدیث یہ والی آیتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں یا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو، تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو قرآن اہل القرآن کہتے ہیں لیکن وہ قرآن کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن میں جو وراثت کے حصے ہیں، سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا اور اس میں اصول یہ بتایا گیا ہے کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا، اور یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا ہے، عورت کو اس سے بری الذمہ یعنی سبکدوش قرار دیا ہے۔ جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلاً باپ دادا وغیرہ، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی یعنی ٹو تھرڈ میں سے سب کو برابر برابر ملے گا۔ یہ عورتوں کا حصے کی آخری حد ہے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو بلیم کرتے ہیں اور ان کے اوپر اعتراضات جتاتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حصہ نہیں دیا تھا اپنے والد کے وراثت میں سے، جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حصہ مانگا ترکے سے تو ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، جبکہ خود علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے تو خود نہیں لیا وہ حصہ، تو پھر بھلا وہ ابو بکر صدیق کیسا دیتے، کیونکہ انبیاء کا حصہ یا انبیاء کا ترکہ مال وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں عمر بن حارث رضی اللہ عنہ خود کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار بطور ترکہ چھوڑا اور نہ درہم، نہ کوئی غلام اور نہ لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، یا کچھ جنگی ہتھیار تھے جو زمین تھی وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ابو الشہم یہودی کے پاس 30 سانجاؤں کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ خود رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ کے وقت آپ کے پاس زیادہ پیسہ یا زیادہ مال و دولت نہیں تھی۔ امید ہے تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ اور چیزیں سامنے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا 1/6، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو گیا، باقی 2/3 اولاد کو، مثلاً اولاد دو بیٹیاں ہیں تو باقی 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر ایک بھائی بھی ہے تو پھر اس 2/3 کے 4 حصے کیے جائیں گے، دو حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک ایک دونوں بیٹیوں کو، کیونکہ اب بھائی ان بہنوں کا کفیل ہوگا۔ اب اگر میت کی اولاد نہیں اور صرف والدین ہوں تو ماں کو 1/3 اور باقی 2/3 باپ کو، اور اگر میت کی بھائی بہن ہو تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/5، کیونکہ بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ میت کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ورنہ تقسیم کی صورت دوسری ہوگی۔ پھر مختلف ورثہ کے حصوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے قریب ترین کون ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں، فلاں ہمارا بیٹا بہت غریب ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو پہلے کا پہلے کہہ دیتے کہ اچھا زیادہ سے زیادہ مال اسی کو دے دینا، یا کہتے کہ فلاں ہماری بیٹی بہت غریب ہے اس کو دے دیا جائے، یا کچھ اولاد ایسی کرتی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد کہتے کہ ہم سب اپنے والدین کا جتنا مال ہے سب ڈونیٹ کر دیتے ہیں، انفاق کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی حکمت بتائی کہ مال گردش کرتا رہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا کہ سارا مال ڈونیٹ کر دینے کا ہوتا تو پھر سعد بن ابی وقاص کے مال کو اللہ کے رسول قبول فرما لیتے، لیکن آپ نے ان سے کیا کہا کہ تم اس طرح سے دینے کی بجائے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو اچھی طرح مضبوط کر جاؤ، ان کی تم طاقت بڑھا جاؤ، ان کو مالدار چھوڑ جاؤ۔ تو زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کے دیے گئے یا بتائے گئے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ہے، نہ کہ اس کو ڈونیٹ کرنا یا کسی ایک کو زیادہ دے دینا، اور یہ ہمارے پر بہت ہوتا رہتا ہے۔ بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، کچھ بیٹوں کا حق مار دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے یہ بہت معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے حال ہی میں جب ہم کتاب الوصایا ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں یہی باتیں سامنے آئی تھی کہ جو بھی بیٹے سعودی عرب میں ہوتے ہیں یا جو بھی بیٹے باہر کنٹریز میں ہوتے ہیں کمانے کے لیے، اور چونکہ وہ باہر ملک میں ہوتے ہیں تو وہ کماتے ہیں، اور جو ماں باپ کے پاس رہتے ہیں ہو سکتے بعض اوقات وہ اتنا نہ کماتے ہیں جتنا دوسرے بیٹے کماتے ہوں، تو ماں باپ کی ساری سمپتھی ساری ہمدردی بس ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات تو جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے کہ ہر چیز سے محروم دور والے بچوں کو کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں محبت کے بھی، ہر چیز کے، وہ دور رہ کر قربانی دے کر کما رہے ہیں تو وہ تو نہیں دیکھا جاتا، ان کی محنت نہیں دیکھی جاتی، بس جو قریب ہیں ان کو ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر ملکوں میں رہنے والے بچے اپنی پراپرٹی بناتے ہیں تو وہ بعض اوقات والدین اپنے نام پر لے لیتے ہیں یا چھوٹے بھائیوں کے نام پر لے لی جاتی ہے، اور پھر جب تقسیم کی بات آتی ہے تو جس کا مال ہے اس کو نہیں دیا جاتا، یعنی جس نے کما کر بھیجا تھا اور جس کے پیسوں کی وہ زمین تھی، جس کے مال کی وہ زمین تھی، تو اس کو اس کے نام نہیں کیا جاتا یا اس کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس میں سے بھی حصے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر والدین کو سوچنا چاہیے کہ وہ ناانصافی نہ کرنے والے بنے، وہ ناانصاف نہ بنے، جس بیٹے کا مال ہے اس کو اسی کے نام سے سنبھال کر رکھیں اور اس کو اسی کو واپس کریں، اور ایون اگر والدین کی کوئی والدین نے کوئی مال چھوڑا ہو تو اس میں سے سارے بچوں کا برابر حق ہے، چاہے کوئی مالدار ہو چاہے کوئی غریب ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تاکید کر سکتے ہیں کہ بیٹا فلاں بھائی آپ کا کمزور ہے، اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، تو تم اپنی طرف سے اس کی کوئی مدد کر دو، تو یہ بات بالکل الگ ہوگی۔ لیکن جائیداد میں سے اس کا مال غصب کر لینا اور دوسرے بیٹے کو دے دینا یہ ظلم ہوگا، تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ خدمت کی بنا پر کوئی زیادہ وراثت سے، یعنی کسی کو آپ زیادہ مال کا وارث نہیں بنا سکتے صرف اس کی خدمت کی وجہ سے، اور کوئی شخص زیادہ کما رہا ہے تو اس بیٹے کو آپ محروم نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ وہ زیادہ کما رہا ہے، وہ اس کی اپنی کمائی ہے، لیکن باپ کے مال میں سے اس کا حصہ ہر حال میں موجود ہے، اور اسی طرح سے مال کے ماں کے مال سے بھی اس کا حصہ ضرور نکلے گا۔ ایون اگر گھر میں برتن ہوں، کپڑے ہوں اور زیورات ہوں، نقدی کیش ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، کھیت ہوں، باغات ہوں، پلاٹس ہوں، ہر ایک کی تقسیم ہوگی، ہر ایک کی، یعنی کوئی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر پھر بیٹے اور بیٹیوں کی صورت میں کیا ہوگا کہ بہنوں کا حصہ آدھا ہوگا اور بھائیوں کا اس سے ڈبل ہوگا، ماں باپ کو بھی ہر حال میں حصہ ملے گا، ماں باپ کو برابر برابر حصہ ملے گا، اور مختلف ورثہ کے حصوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کون زیادہ بہتر اور مستحق ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ہمارے حساب سے کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اسلامی طریقے کے لحاظ سے یا شریعت کے لحاظ سے اگر ہم بیٹیوں کو ترکہ کے طور پہ چھوڑ جائیں گے، یعنی ہمارے مرنے کے بعد بیٹیوں کو وراثت تقسیم ہوگی، تو ترکے کے طور پر ان کو صرف 2/3 مل سکتا ہے، باقی جو بچ جائے گا تو وہ اسبا کو چلا جائے گا، یعنی چچا کو یا چچا کے بیٹوں کو یا تایا کو یا تایا کے بیٹوں کو، تو وہ زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے نام دولت کر جاتے ہیں، جائیداد کر جاتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، آپ نے کس بنا پر اپنے بیٹیوں کے نام پر کیا اپنی جائیداد، آپ نے اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے کیا یا پھر آپ ویسے ہی لینا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اگر میت مرد ہے تو بیوی کو، یعنی اب ہم دیکھتے ہیں شوہر اور بیوی کی جائیداد، اور شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اگر میت مرد ہے اور مرنے کی صورت میں اس نے کچھ جائیداد چھوڑی ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں، 2 ہے 3 ہے یا 4 ہے، تو 4 بیویاں ہیں یا 2 ہے یا 3 ہے، تو اس صورت میں وہ 1/8 میں سے سب بیویوں کو برابر برابر ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرنے والے کے بچے بھی تھے، یعنی جو مرنے والا جو مرد تھا اس کی اولاد بھی تھی، تو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/8 ملے گا، اور زیادہ بیویاں ہیں تو 1/8 میں سے ہی سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ دوسری صورت بیوی کی یہ ہے کہ اگر مرنے والا، یعنی جو شوہر تھا اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، نہ حقیقی نہ سوت، مطلب کوئی بھی بچے نہیں ہے اس کے، نہ اس بیوی سے نہ دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی ڈبل ہو گیا، آپ سمجھیں، تو بیوی ڈبل حصے کی حقدار ہوگی، لیکن بیوی کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوگی، صرف طلاق ہونے کی صورت میں بیوی محروم ہو جاتی ہے، ادروائز بیوی وراثت سے محروم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب شوہر کی اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اور زیادہ بیویاں ہوں تو وہ 1/4 میں سے سب کو تقسیم کیا جائے گا برابر برابر۔ تو بیوی کا 2 طرح سے ہوا، ایک 1/8 اگر اولاد ہے، اور اولاد نہ ہو تو پھر 1/4، اور سب بیوی میں برابر تقسیم ہوگا زوجین کے حصے۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہوا اور بیوی کا کچھ مال تھا، اس کی زمین تھی، اس کا پلاٹ تھا، اس کا کھیت تھا، یا اس کو وراثت میں کچھ حصہ ملا تھا اپنے والدین سے، یا اس کے پاس کچھ کیش منی پیسے تھے، یا اس کے زیورات تھے، تو اب اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو بچے ہیں اگر اس عورت کے بچے تھے تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر اس عورت کے بچے نہیں تھے تو اس صورت میں شوہر کو نصف مل جائے گا، یعنی بیوی کے مال میں کا آدھا شوہر کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہیں تک کافی ہے میرے خیال سے وراثت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ پھر جو باقی جیسے اللاتی بھائی، اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکل ہوگی سمجھنے میں، تو ہم اس کا لیں گے ہی نہیں. وصیت میں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. وصیت میں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اندازے سے وصیت کر جائے کوئی شخص کہ اچھا ٹھیک ہے میں اتنا مال وصیت کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ ایک تہائی سے زیادہ ہو جائے، تو اگر ایسا کرے گا تو وارثوں کو نقصان پہنچائے گا اور یہ درست نہیں ہے. اور ایسی وصیت کی اصلاح کر دینی چاہیے جس میں آپ کو سمجھ میں آتا ہو کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی ہے جس سے وارثوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسی وصیت کو چینج کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرضے کا اقرار کر جائے تو وہ قرض لینے والے کو، یعنی اس شخص کو بتا دینا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے، مجھ پر کوئی قسم میں نے، یعنی انہوں نے مجھ سے کوئی قرض نہیں لیا تھا، یہ مال آپ ہی کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو خود بتا دینا چاہیے. اور یہ تو قرآن سے حصے ثابت ہیں، اور اگر یہ قریبی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا حقیقی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو دور کے رشتے دار ہیں وہ وارث ہوں گے. یعنی ایک اصول جو اس میں اپلائی کیا جاتا ہے وراثت میں، الاقرب فالاقرب، جو سب سے قریب ہوگا وہ حقدار ہوگا. تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر سب لوگوں کو اتنی ہمدردیاں اٹھتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کو ہمدردیاں پوتے سے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمدردی نہیں تھی اس یتیم بچے سے. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ پوتے کا کوئی حق وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پوتا جو پوتا ہے یہ مجھے بتائیے کہ اس کا قریبی کون ہوگا، یعنی جو پوتا ہے سمجھے جو لڑکا ہے اس کا قریبی کون ہوگا، اس کا باپ ہوگا یا اس کے دادا ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. باپ اس کا قریبی شخص ہوگا نا، تو اب جب وہ پوتے کو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے کہ دادا کی وراثت سے ملنا چاہیے، آپ بتائیے. اور وہ جو دادا بھی زندہ ہے تو دادا کے قریبی اس کے دادا کے بیٹے ہوں گے کہ دادا کا پوتا ہوگا؟ کون قریبی ہوگا دادا کے بتائیے؟ بیٹے ہوں گے نا قریبی، کیا پوتا ہوگا؟ تو اب وہ پوتے کو اپنے باپ کی وراثت میں سے تو حصہ مل جائے گا، تو پھر اس کو دادا کے حصے میں سے کیوں ملنا چاہیے، آپ بتائیں. تو یہاں پر منکرین حدیث اور بہت سارے لوگ اتنا اعتراض کرتے ہیں اس پر، کئی آرٹیکلز، کئی کتابیں، کئی بڑے بکس بھرے پڑے ہیں فقہ کی کتابوں میں کہ پوتے کو کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. اور آپ دیکھیں اتنا آسانی سے اس کا حل ہو سکتا ہے ماشاء اللہ، کہ چونکہ پوتا وارث نہیں ہے الحمد للہ، اور وصیت وارث کے حق میں نہیں ہے، تو دادا آرام سے اپنی جو وصیت ہے 1/3 کی وہ پوتے کو کر سکتا ہے، ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہی حل ہو گیا. یعنی دادا اب کیا کرے گا کہ چونکہ پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، تو دادا یہ کرے کہ بھائی اپنی وراثت میں سے 1/3 کی وصیت کر جائے پوتے کے نام، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے. تو وہ مسئلہ وہیں کا وہیں حل ہو گیا. تو اب یہ تو سمجھے پوتے کا حصہ ہو گیا. اب دیکھیں کون کون حصے دار ہوتے ہیں. دادا کا حصہ ہے جائیداد میں. عمران رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص رسول اکرم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے ترکے سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹا حصہ. وہ چلا گیا تو آپ نے اسے بلا کر کہا کہ تیرے لیے ایک چھٹا حصہ ہے اور ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک کے ہوگا، یعنی بطور اسبہ، کیونکہ اگر کوئی اور قریبی رشتے دار موجود نہ ہو تو بچا ہوا کھچا مال جو بھی ہے وہ بھی دادا کو چلا جائے گا. پھر دادی اور نانی کا حصہ. بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ یعنی دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا ہے. اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اکرم نے فرمایا تھا، بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا تاکہ 2/3 پورا ہو جائے، اور باقی جو بچے گا وہ بہن کو ملے گا. سبحان اللہ، دیکھیں کتنے برابر حصے موجود ہیں. پھر اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو. اسود بن یزید کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے. ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی، انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحیات تھے. بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے. عمر رضی اللہ عنہ تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے، مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں. پھر ذوی الفروض یعنی جن کے حصے کتاب و سنت نے مقرر کر دیے، جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، ٹھیک ہے. اور اسبات یعنی اسبہ میت کے قریب ترین رشتے دار مرد کو کہتے ہیں، اور ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو بچے وہ اسے ملتا ہے. جیسے سعد بن ربی کے بھائی کو آپ نے 2 بیٹیوں کا 2/3 اور بیوی کا 1/8 حصہ نکالنے کے لیے کہا تھا، جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی حدیث، اور باقی کا جو حصہ تھا وہ اسبہ کے متعلق آپ نے فرمایا جو ان کے بھائی کو دے دیا تھا آپ نے، کہ اللہ کے مقرر کردہ حصے حصے داروں کو ادا کرو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین رشتے دار مرد کا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر 2 بیٹیاں تھیں میت کی اور بیوی تھی، تو بیوی کو 1/8 دے دیا اور بیٹی کو 2/3 دے دیا، دونوں کو برابر. اب جو بچہ 5/24 وہ حصہ جو قریبی مرد رشتہ دار ہوگا اس کے لیے ہوگا۔ تو اسبا کی تلاش کیسے کی جائے گی؟ اسبا سب سے پہلے اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں سے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے بیٹا ہے تو پھر بیٹے کو دے دیں گے، پھر اگر بیٹا نہیں ہے پوتا ہے تو پوتے کو پھر ملے گا اگر کوئی اور وارث نہیں ہے۔ اوپر دیکھیں گے تو اگر پھر دادا باپ نہیں ہے تو دادا ہے، اور دادا نہیں تو پھر پر دادا، اور پھر اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر چچاؤں کو دیکھا جائے گا، اور پھر چچا نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو دیکھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عرب میں جو قانون وراثت تھا، تین طریقے رائج تھے اسلام کا قانون آنے سے پہلے۔ ایک دوسرے سے عہد کیا جاتا تھا، یعنی کوئی کہتے تھے کہ میری جان تیری جان، تیری جان میری جان، میرا خون تیرا خون، اور تیرا وارث تو میرا وارث۔ تو جب ایسا کوئی عہد کر لیتا تو پھر اپنے حقیقی بیٹوں کو بھی محروم کر دیتے تھے اور اس کو دے دیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو اقربا ہوتے تھے ان کو محروم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ متبنا بنانے کا، یعنی منہ بولا بیٹا، کسی کو بھی منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے۔ کسی کی اگر اولاد نہ ہوتی یا پھر بیٹا نہ ہوتا تو کسی کو بیٹا لے لیتے تھے، بنا لیتے تھے، اور پوری میراث کا حقدار اس کو قرار دیا جاتا تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر اولاد میں میراث تقسیم ہوتی تو اس کی صورت یہ تھی کہ حصہ صرف ان بیٹوں کو ملتا تھا جو میت کی طرف سے لڑ سکتے ہوں۔ تو اسلام کے قانون میراث نے پہلے دو طریقوں کو بالکل منسوخ کر دیا، یعنی اب لے پالک کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور عہد کا بھی کوئی وارث نہیں، صرف عہد کر لینے سے کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ ہاں، بیٹے کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وارث، لیکن سب کا حصہ دیا جائے گا اور بیٹے کا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور نکاح نامہ ضروری ہے وراثت کے لیے، یعنی اگر میاں بیوی کوئی آ کر اگر دعویٰ کر دے کوئی عورت کی، یہ فلاں جن کا انتقال ہوئے میرے شوہر تھے، تو جب تک وہ نکاح نامہ نہیں بتائے گی یا نکاح کے وقت جو دو گواہ تھے وہ نہیں بتائے گی، ان کو نہیں لائے گی، تو اس کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ پھر خون کا رشتہ ہونا چاہیے، بغیر خون کے رشتے کے بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر وہی نسبی تعلق ہو، یعنی نسب سے ہو، یعنی وہ اولاد ہو کسی کی، بھائی بہن ہو، ماں باپ کے ایک ماں باپ کے بچے ہوں، اس صورت میں وراثت ملے گی۔ الحمدللہ، یہ اس سے ریلیٹڈ ضروری چیزیں تھیں۔ اور مرنے کے بعد ضرور وراثت تقسیم کریں، کبھی انتظار نہ کریں کہ ہم ڈیلے کر کے کریں گے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یقین جانیے کہ جنہوں نے اگر کچھ برتن تھے ان کے گھر میں ان کے والدین کے، تو ان برتنوں کو بھی تقسیم کیا، کسی کے گھر میں کچھ چادریں تھیں تو ان چادروں کو بھی تقسیم کیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو ضرور فالو کریں، اس پر عمل کریں، تاکہ آج ہمارے معاشرے میں جو وراثت کے تعلق سے جو لاپرواہی، جو بے توجہی، جو لا علمی پائی جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ اور ہمارا خاص یہی مقصد ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو کیوں عام کرنا چاہ رہے ہیں، کہ قرآن ہی میں ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن کوئی فرشتوں کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، قرآن کوئی صرف عالموں کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، بلکہ قرآن میں ہم جیسے لوگوں کے لیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے احکامات موجود ہیں۔ یہ ہم سب کے پڑھنے کی کتاب ہے، یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ اب پھر آپ بتائیں کہ کیا بھلا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بیٹی کو جہیز میں دے دیا تھا تو اس کا کوئی حصہ نہیں؟ یا بعض اوقات لڑکیوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے ان کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، یا ان کا حصہ ان کی جائیداد گھر میں رکھنے کے لیے ان کی شادی کسی اب نارمل پرسن سے کر دی جاتی ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو بہت زیادہ دولت کے لالچی لوگ ہوتے ہیں، تو گھر میں بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں میں، ہمارے گھر میں ہی رہے، بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں، یا شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں، یا لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، شادیاں اگر ہو بھی گئیں تو ان کے حصے نہیں دیے جاتے۔ تو یہ ناانصافی اور ظلم ہے، اور کسی کا مال غصب کرنا ہے، ناحق کسی کا مال ہتھیانا ہے، اور یہ باطل طریقوں میں آئے گا کہ آپ نے کسی کا مال باطل طریقے سے کھا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو چاہے وہ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کو بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکام نازل کیے ہیں وراثت کے تعلق سے۔ آپ اگر بیٹی ہیں تو اپنے والدین کو بتائیے کہ کس طرح سے ان کو اپنے، ان کے اگر ان کے والدین کا انہوں نے مال تقسیم نہیں کیا تھا تو وہ تقسیم کریں۔ آپ کے بھائی اگر ہوں تو ان کو آپ بتائیے، اور اگر آپ خود ماشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی کہ آپ گھر کی بڑی ہیں، تو آپ کو اپنے خاندان میں ان حصوں کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے آنا چاہیے، اور بلکہ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق وراثت کی تقسیم کریں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کا مال بیجا غصب کرنے والے، یا کسی کا حق اڑانے والے، یا حق تلفی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دینے والا بنائے، اور مالدار جو لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے استطاعت، وہ غریبوں کا حق ادا کرنے والے بنے، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔